بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات، ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے اور اپنی ذات کی معرفت عطا کرنے اور اس کا صحیح تعارف کرانے کے لیے جو عقل و قیاس سے ماورا ہے، جس کی کوئی مثال و نظیر اس دنیا میں موجود نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے گروہ کو منتخب فرمایا، اپنے کلام و پیغام کے ذریعے پہلے ان کو، پھر ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو اپنی ذات و صفات کا صحیح اور مستند علم عطا فرمایا، اور اپنے منشا اور احکام اور زندگی گزارنے کے پسندیدہ طریقے سے آشنا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، اما کان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی بندگی کے صحیح قاعدے اور زندگی گزارنے کے پسندیدہ طریقے کو معلوم کرنے کا ان پیغمبروں کی اطلاعات اور تعلیمات کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں. یہ عقل و ذہانت، قیاس آرائی، تبع آزمائی، خواہشات، قومی رسم و رواج کا میدان نہیں. اس کے لیے اس کا سوا کوئی طریقہ نہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا خود اس کی خبر دے، اور وہ اس کی خبر پیغمبروں ہی کے ذریعے دیتا ہے. اس لیے اس علم ہدایت کا ذریعہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہیں. قیامت تک کہ انسانوں کی ہدایت، طریقہ زندگی کی صحت، اعمال کی قبولیت اور کامیاب انفرادی و اجتماعی زندگی گزارنے کی صلاحیت اسی گروہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے. انہی کے تعلیم کیے ہوئے عقائد، انہی کے دیے ہوئے حقائق، انہی کا طریقہ زندگی، انہی کے تعلیم کی ہوئی معاشرت اور اخلاق و اصول، افراد کی نجات و مقبولیت اور معاشروں، سوسائٹیز اور ملکوں اور معاشروں کی سلامتی اور امن و امان کے ضامن ہیں. اس زمانے کے چیلنج یہ ہے کہ اسلام کو اس کی جداگانہ تہذیب، اس کی مخصوص معاشرت، اس کے عائلی قانون، اس کے وسائل معرفت، اس ملک میں اس کے ماننے والوں کی نصیر زبان و ادب اور رسم الخط، اور اس کے پورے دینی و تہذیبی ورثے سے الگ کر دیا جائے، اور اسلام چند عبادات اور چند رسوم و تقریبات کا جو بعض مذاہب کا کل سرمایہ اور بعض قوموں کا واحد مذہبی نشان ہے، اسلام انہی مذہبی معاشرتی رسوم کا مجموعہ بن کر رہ جائے. مسلمانوں سے کبھی اشارے اور کنائے سے اور کبھی صاف صاف کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی رضا اور رغبت سے اپنی جداگانہ تہذیب اور ہر اس چیز سے بے تعلقی اختیار کر لیں جو ان میں الگ ملت اور ایک مستقل تہذیب کا وارث ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے. وہ خود ہی اعلان کر دیں کہ ہم کسی جداگانہ تہذیب کے حامل نہیں. وہ خود اپنے عائلی قانون پرسنل لا میں اصلاح و ترمیم کا مطالبہ کریں یا پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لیں. وہ اپنے تمام تعلیمی مرکزوں کو جو انہوں نے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق قائم کیے تھے حکومت کی تحویل و انتظام میں دے دیں، اور ان کے نظم و نسق سے خود دستبردار ہو جائیں تاکہ ان سے ایک ہی طرح کے نمونے ماڈل تیار کیے جائیں. اصل خطرہ نسل کشی کا نہیں، مانوی ارتداد اور ذہنی اور تہذیبی نسل کشی کا ہے. اس خطرے کو دیکھنے اور اس کو محسوس کرنے کے لیے کسی بڑی فراست اور دور بینی کی ضرورت نہیں. یہ تو دیوار کا نوشتہ ہے جس کو ہر ایک پڑھ سکتا ہے، اور اب تو بعض برسر اقدار پارٹیوں، علاقائی حکومتوں نے نصاب تعلیم کی تبدیلی، ہندی زبان کو لازمی قرار دینے اور اس کی جبریہ تعلیم اور ایک نئی تاریخ ترتیب دینے کے اعلان کے ذریعے اس کا ایک فیصلہ اور پالیسی کے طور پر یہ اعلان بھی کر دیا ہے یہ سلطانیہ جمہور کا زمانہ ہے. ہمارے اوپر پارلیمنٹ اور ریاستوں میں اسمبلیوں کی حکومت ہے، اور ان کو آئین سازی کا پورا اختیار ہے. پھر حکومت کا دائرہ پہلے کی طرح ڈیفنس، امن قائم کرنے اور ٹیکس وصول کرنے تک محدود نہیں. وہ زندگی کے تمام شعبوں اور تعلیم و تربیت کے تمام ذرائع پر حاوی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پرانی حکومتیں پرائیویٹ معاملات میں دخل نہیں دیتی تھیں، ذاتی ملکیتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، آزاد درسگاہوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، پرسنل لا سے ان کا کوئی علاقہ نہیں تھا، تعلیم میں کسی خاص عقیدے کسی خاص فکر اور مقصد پر ان کو اصرار نہ تھا، لیکن اب یہ صورتحال نہیں. ایک ایسے ملک کی جمہوری حکومت کے لیے جس کے باشندے اور اس کی آبادی کے مختلف عناصر نسلوں اور صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کلچرز اور طرز معاشرت کے نہ صرف عادی بلکہ ان پر عقیدہ رکھتے ہوں اور ان کو جان دل سے عزیز رکھتے ہوں، نیز وہ حکومت دانش مندانہ اور تجربہ کارانہ نقطۂ نظر سے نامذہبیت سیکولرزم اور عدم تشدد نان وائلنس کے اصول کو تسلیم کر چکی ہو اور اسی کو ملک کے لیے اتحاد، باہمی اعتماد، امن و سکون اور ترقی و خوشحالی کے امکانات کے لیے ضروری سمجھتی ہو اور انہیں تینوں اصولوں جمہوریت، نامذہبیت اور عدم تشدد کو ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں اور اس میں کامیاب ہونے والے دانشمند رہنماؤں نے اپنے وسیع مطالعے، عمیق فکر و نظر اور حقیقت پسندی اور حب الوطنی کی بنیاد پر اس ملک کے لیے ضروری سمجھا ہو، اس کو بنیادی اصول کا درجہ دیا ہو جسے صداقت اقوام ملل کی وسیع تاریخ اور عملی تجربے ثابت ہو چکی ہے ہو اور اس کا کوئی متبادل طریقہ کار نہ ہو. یہ ضروری ہے کہ ملک کے آئین، عدالتوں کے فیصلے اور نسل نسل ایڈمنسٹریشن کی مساوات اور غیر جانبدارانہ طرز عمل کے ساتھ اس ملک کی تعلیم گاہوں، پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن سے لے کر کالجوں اور یونیورسٹیوں تک مروجہ نصاب تعلیم کسی ایک فرقے کی خواہ وہ کھلی اکثریت میں ہو، عقائد، روایات، تہذیب و تمدن اور اس و رواج کا ترجمان و وکیل اور انہی کا آئینہ دار نہ ہو اور نہ وہ ملک کی تاریخ کو اس طرح پیش کرے کہ کسی فرقے اور مذہب کے ماننے والوں سے پڑھنے والوں میں نفرت اور کم سے کم ان کی حقارت دل و دماغ میں پیوست ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اکثریت کے مہابھارت طبیعتی میٹافیزیکل خیالات اور روایات بلکہ عقائد دیومالات میتھالوجی کی تلقین اور تبلیغ ہوتی ہو. اس طرح تعلیم سے ملک کی آبادی کے مختلف عناصر میں جن کو اپنا مذہب عزیز ہے یا تو شدید منافرت پیدا ہوگی یا بعض کے قوم میں احساس کمتری انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوگا جو ملک کی ترقی اور خوشحالی اور جوش و خروش سے کام کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے مزاحم ہوگا. اور اس کا بھی اندیشہ اور اندیشہ ہی نہیں، اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ اقلیتی فرقے اور ملک کے ایک بڑے باصلاحیت اور مفید طبقے میں اس کا شدید رد عمل ریئیکشن پیدا ہوا اور وہ ملک کی ترقی اور اس کی شہرت اور ناموری میں مزاحم ہو اور بات یہاں تک پہنچے کہ جن کو اپنا مذہب، اپنی تہذیب بلکہ اپنی تاریخ بھی عزیز ہے وہ اس نظام تعلیم، اس کے مرکزوں کے مقاطع پر مجبور ہوں اور اپنی نئی نسل کی تعلیم کا متبادل انتظام کریں اور اس میں ان کی توانائیاں اور وسائل معیشت اور اس سے بڑھ کر ان کی توجہ اور قوت عمل کا بڑا حصہ اس پر صرف ہو. اس کے ساتھ اس کا بھی خطرہ ہے کہ جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے آبادی کا کوئی ایسا عنصر اقتدار میں آ جائے جس کے مذہبی عقائد اور تہذیب و معاشرت سابق صاحب اقتدار جماعت سے اختلاف رکھتے ہوں پر غور فرمایا جائے تو وہ اس پورے نصاب کو تبدیل کرنے کا ارادہ کر لے اور اس میں ملک و قوم کی توجہ اور توانائی کا بہت بڑا حصہ جو دوسرے میدانوں میں صرف ہونا چاہیے تھا اس پر صرف ہو، اور اس طرح ملک کا نصاب تعلیم عہد بعہد تبدیلیوں اور تجربوں کا نشانہ اور اختلاف کا ایک بڑا میدان بن جائے. بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ بازیچہ اطفال، بچوں کا کھیل اور تنگ نظری اور جارحانہ ذہنیت کا اعلی کار نہ ہو جائے. افسوس ہے کہ ملک کے آزاد ہونے کے بعد ہی اس ملک کے اقلیتی فرقوں بالخصوص مسلمانوں کو جو اس ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مذہبی، ثقافتی، تہذیبی، تاریخی اور سیاسی نقشے میں کم سے کم دوسری سب سے بڑی حیثیت کے مالک ہیں، اس افسوسناک صورتحال کا سن 47 عیسوی کے بعد ہی تجربہ ہوا. اس وقت خطرے سے بچنے کے لیے ایک ممتاز دانشمند اور دردمند قائد مفکر قاضی محمد عدیل عباسی صاحب مرحوم کی دعوت تحریر پر سن 1959 میں دینی تعلیم کونسل کا قیام عمل میں آیا اور اس کی پہلی صوبائی دینی کانفرنس 30 دسمبر 1959 یکم جنوری 1960 میں بستی میں منعقد ہوئی. کچھ عرصے کے بعد اس تنظیم کے ایک بڑے مخلص لائق کارکن ظفر احمد صاحب صدیقی وکیل مرحوم نے اس وقت کے مروجہ انصاف کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا اور اس کے ان حصوں کو پیش کیا جو مسلمانوں کے عقائد و مسلمات اور ان کے دین و مذہب سے نہ صرف کھلا تضاد رکھتے تھے اور جن کے قبول کر لینے کے بعد ایسی حالت میں کتاب ایک بڑی سند کا درجہ رکھتی ہے، اور جب کسی چیز کو حق مجانی ثابت کرنا ہوتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ طالب علم مسلمان نہیں رہ سکتا تھا، یا کم سے کم وہ سخت ذہنی کشمکش اور اپنے فرقے اور خاندان سے کٹ جانے پر مجبور ہوتا تھا۔ یہ وہ اقتباسات تھے جن کو پڑھ کر ہر انصاف پسند آدمی یہی فیصلہ کرے گا۔ افسوس ہے کہ صورتحال برابر قائم ہے، اور اب اس وقت کے مروجہ نصاب تعلیم پر دوبارہ نظر ڈالنے کا کام ہماری کونسل کے لائق کارکن حبیب اللہ اعظمی صاحب نے انجام دیا، جو اس اجلاس میں محترم حاضرین مجلس و سامعین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اقتباسات پیش کیے جا چکے ہیں، اور جو ریاضی کے نتائج کی طرح ذن مقیاس اور اختلاف رائے سے دور و بیگانہ ہے، اور جس کو سن کر اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان چیزوں کے مان لینے کے بعد طالب علم کا مسلمان رہنا بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا اور اختلاف کرتا ہے تو اس نصاب تعلیم پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے کسی نظام تعلیم کی۔ اس نصاب تعلیم پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے مقاصد میں ناکام ثابت ہوتا ہے، جو کسی تعلیمی نصاب اور منصوبے کے لیے کوئی خوشائند اور قابل مبارکباد نہیں بلکہ اس کی ناکامی کی دلیل ہے۔ پورے نصاب تعلیم کی تبدیلی اور ایک نئی تاریخ کے بد و تدوین تو بڑے وسیع انقلاب انگیز منصوبے ہیں۔ رسم الخط اسکرپٹ کی تبدیلی، قدیم تہذیبی علمی اور مذہبی سرمایہ سے رشتہ ختم کر دینے اور ان سے بیگانہ بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ آرنر ٹائم بھی جو اس زمانے کا بڑا فلسفی مورخ فلاسفر ہسٹورین ہے، اس نے لکھا ہے کہ اب کسی کتب خانے کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں، رسم الخط اسکرپٹ بدل دینا کافی ہے، اس سے اس قوم کا رشتہ اپنے ماضی سے بالکل ٹوٹ جائے گا اور اس کی پوری تہذیب اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ پھر جس طرف چاہو اس کو لے جاؤ، جو چیز کسی ملت کو اس کے ماضی سے، اس کے مذہب سے، اس کی تہذیب سے، اس کے کلچر سے ملاتی ہے وہ رسم الخط ہے۔ رسم الخط بدلا، نسل بدل گئی۔ آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات محض ملک کو بدنام کرتے ہیں، فائدہ ان کا کچھ نہیں ہے، تعلیم کا نظام بدلنا کافی ہے۔ آج سے 60-70 برس پہلے اکبر مرحوم نے کہا تھا، شیخ مرحوم کا قولم مجھے یاد آتا ہے، شیخ مرحوم کا قولم مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ اور اس سے زیادہ لطیف انداز میں انہوں نے اس حقیقت کو اپنے مشہور شعر میں بیان کیا ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ فرعون ایک کالج قائم کر دیتا، اس میں ایک خاص تاریخ پڑھائی جاتی، اس میں قبطیوں کے کارنامے بتائے جاتے اور اسرائیلیوں کو مجرم ثابت کیا جاتا اور ذلیل ثابت کیا جاتا، اتنا کافی تھا۔ ان کے ذہن میں کالج کا وہ تصور رہا ہوگا جس میں صرف قبطی زبان پڑھائی جاتی ہو، اور ایسی تاریخ جس میں فرائنہ کی الوہیت، ان کے غیر محدود و غیر مشروط اختیارات کا، اور مصر کی دوسری نسلوں و قوموں، بنی اسرائیل و بیرون مصر سے آئی ہوئی قوموں کی تحقیر آمیز تصویر اور نفرت انگیز تاریخ پیش کی گئی ہو۔ حضرات، آج ہندوستان کے مسلمانوں کے حال و مستقبل کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آئندہ نسل کو کیسے بچایا جائے۔ اسی کے بارے میں تقریریں ہوئیں، اور جناب سید حامد صاحب کا افتتاحیہ خطبہ بھی، وہ اس کا بھی مرکزی موضوع یہی، اور جو اقتباسات سنائے گئے سب کا حاصل۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے حال و مستقبل کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے آئندہ نسل کو کیسے بچایا جائے، کیسے مسلمان رکھا جائے۔ اس ملک کے باشندے کی حیثیت سے ہمیں یہاں آزادی و عزت کے ساتھ رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ اس ملک کی جمہوریت، دستور و آئین کا بھی فیصلہ ہے، لیکن یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ اپنی خصوصیات، اپنے عقائد و شعائر، اپنی زبان، تہذیب اور اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہم کو جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کی شرط ہے، اس ملک میں رہیں۔ کس طرح رہنے سے یہ وطن وطن نہیں رہ جاتا بلکہ ایک جیل خانہ، اور قفس بن جاتا ہے جس میں گویا پوری قوم کو زندگی کی عزتوں اور لذتوں سے محروم رکھ کر سزا دی جاتی ہے. ہمارا خمیر ضرور اس ملک کی خاک سے تیار ہوا ہے. آپ غور فرمائیں, ہمارا خمیر ضرور اس ملک کی خاک سے تیار ہوا ہے اور یہ خاک ہم کو بہت عزیز ہے, لیکن ہمارا ضمیر اسلامی تعلیمات, اسوہ رسول, کتاب و سنت اور اسلام کی اس معیاری قابل فخر اور بے نظیر تاریخ کا ساختہ پرداختہ ہے جو پوری انسانیت کا قابل فخر سرمایہ اور لائق تقلید نمونہ ہے. دو چیزیں ہیں, خمیر ہے ایک ضمیر ہے. اسلام اور دنیا کے تمام مذاہب ضمیر کو خمیر پر ترجیح دیتے ہیں, اور یہ آپ جو کچھ تاریخ آپ پڑھتے ہیں یہ سب شہادت دیتی ہے کہ ضمیر کو خمیر پر ترجیح دی گئی, اور تنہا خمیر کسی اصلاح کا سبب, کسی انقلاب کا ذریعہ اور کسی رحمت کا باعث نہیں ہوا ہے. خمیر تو ایک بالکل بے جان چیز ہے, وہ مٹی ہے, لیکن ضمیر ہے جو تاریخ سازی کرتا ہے. وہ انسان کی تربیت کرتا ہے اور دنیا کو خطرے سے بچاتا ہے اور انسانیت کا تحفظ کرتا ہے اور خدا سے ملاتا ہے اور خدا کے سامنے اس کو سرخو بناتا ہے. لیکن ہمارا ضمیر اسلامی تعلیمات, اسوہ رسول, کتاب و سنت اور اسلام کی اس معیاری قابل فخر اور بے نظیر تاریخ کا ساختہ پرداختہ ہے جو پوری انسانیت کا قابل فخر سرمایہ اور لائق تقلید نمونہ ہے. ہماری تہذیب ابراہیمی محمدی ہے. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل فی ھذا لیکن رسول شہید علیکم تکون شہداء علی الناس. ہماری تہذیب ابراہیمی محمدی ہے جس کی بنیاد توحید خالص, خوف خدا, عقیدہ آخرت, انسانیت کے احترام اور خاندان و نام و نسب نسل وطن کے اختلافات سے آزاد ہو کر نسل انسانی کے مساوات پر ہے. جو لوگ مذاہب کی تاریخ پڑھی ہے وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ حرفوں کے اشتراک کے باوجود سب سے بڑا تضاد جو ہے وہ ابراہیمیت اور برہمنیت میں ہے. ان کے حروف بہت مشترک ہیں لیکن زمین و آسمان کا فرق اگر کہا جا سکتا ہے اور وہ اس کا آگ و پانی کا فرق کہا جا سکتا ہے کہ سیر یہ تشبیہ مناسب نہیں, وہ برہمنیت اور ابراہیمیت اس میں حروف مشترک ہے, باقی کوئی چیز مشترک نہیں ہے. اور ان دونوں میں تضاد شروع سے چلا آ رہا ہے, اور دونوں عنوان ہیں دو مذاہب کے, دو عقائد کے نظام کے, طریقہ فکر کے, طریقہ زندگی کے. ایک ابراہیمیت خالصہ اور ایک برہمیت ہے, اور یہ دونوں ان کی تاریخ بہت پرانی ہے, اور یہ دنیا کے دو مختلف حصوں میں برابر یہ پھولتے رہے اور باقی رہے, اور آج بھی در حقیقت ابراہیمیت اور برہمنیت ہی کا تضاد اور اس کا مقابلہ ہے. جس کی بنیاد توحید خالص, خوف خدا, عقیدہ آخرت, انسانیت کے احترام اور خاندان و نام و نسب نسل وطن کے اختلافات سے آزاد ہو کر نسل انسانی کی مساوات پر ہے, یہ سب ابراہیمیت کے شاعر ہیں. مسلمان جس ملک میں بھی رہے گا اس کی وطنیت خواہ کچھ ہو اس کی تہذیب ابراہیمی محمدی ہوگی. صاف ہے, میں اس کو اپنے اس معروضات کا اور اپنی اس ارداس کا خلاصہ سمجھتا ہوں. آپ صرف نہیں ہے اگر لے کے یہاں جائیں کہ یا برہمنیت قبول کرے یا ابراہیمیت قبول کرے. مسلمان جس ملک میں بھی رہے گا اس کی وطنیت خواہ کچھ ہو وہ برہمنی ملک میں رہے, برہمنوں کے ملک میں رہے, برہمنوں کی اولاد بھی ہو, لیکن اس کی تہذیب اور تہذیبی نہیں عقیدہ اور ایمان ابراہیمیت ہوگا, برہمنیت نہیں ہوگا. اس کی تہذیب ابراہیمی محمدی ہوگی. ہم یہاں زندہ اور باعزت انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں آزاد ہیں, اس کی تعمیر و ترقی میں شریک اور اس کی دستور سازی میں دخیل ہیں. اس لیے اس کا کوئی سوال نہیں کہ ہم دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح زندگی بسر کریں. اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر شخص کا فطری, انسانی, اخلاقی اور قانونی حق ہے, اور اس حق کو جب بھی چھیننے کی کوشش کی گئی اس کے ہمیشہ سنگین نتائج نکلے. جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے اس کے لیے دینی تعلیم اور دین کی واقفیت کی وہی حیثیت ہے جو ایک انسان کے لیے ہوا پانی کی ہے. ایک مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے، مسلمان کہلانے کے لیے، اور آخرت میں خدا اور اس کے رسول کو منہ دکھانے اور نجات حاصل کرنے کے لیے بنیادی دینی عقائد کے جاننے کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کی. اس میں قطعاً کوئی معالگہ نہیں. یہی وہ نسبت ہے جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے کوچ کرتے وقت حالت استحضار میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے. اور اس پر آیات کی تلاوت بھی ہوئی اور ان کی تفسیر اور اس کے بارے میں تقریر بھی. انہوں نے اپنے سب فرزندوں، پوتوں، نواسوں کو جمع کر کے، اور وہ ماشاءاللہ کثیر الاولاد تھے، دریا فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کے معنی بندگی کے ہیں، میں سر جھکا دینے کی، نماز پڑھنے کے نہیں ہیں، بندگی اور مطیعانہ فرما بردارانہ وفادارانہ زندگی اور خود سپردانہ. میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ بات انہوں نے کس سے کہی تھی؟ ان سے کہی تھی جو نبی زادے تھے، نبی کے پوتے تھے، نبی کے پر پوتے تھے. ویا انہوں نے زبان حال سے کہا کہ میری پیٹھ قبر کی زمین سے نہ لگے گی جب تک دنیا سے اطمینان لے کر نہ جاؤں کہ میں تم خدا واحد ہی کی پرستش کرتے رہو گے. آج اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اس نسل کو کیسے بچایا جائے. سرکاری تعلیم کی اصلاح کی کوشش کے ساتھ دینی تعلیم کا کوئی متوازی نظام بھی چلانا چاہیے. اسی بنیاد پر دینی تعلیمی کونسل قائم ہوئی اور اس کی دعوت و جدوجہد سے ہزاروں مکاتب و مدارس قائم ہوئے. ملک کی موجودہ سیاسی تبدیلیوں اور انتخابی نتائج اور مذہبی عصبیت پیدا کرنے کے بعد مواقع کے باہم ہو جانے یا پیدا کر لینے کی وجہ سے اس دینی، ذہنی اور تہذیبی نسل کشی کا خطرہ کئی گنا بڑھ گیا ہے. خیال فرمائیے، دینی، ذہنی اور تہذیبی نسل کشی کا، ایک جنوسائڈ محض نسل وہ نسل کشی ہوتی ہے، لیکن یہ ذہنی اور تہذیبی نسل کشی کا خطرہ کئی گنا بڑھ گیا ہے. اس وقت کا اہم ترین کام نظام تعلیم کی اصلاح کے مطالبے، اس کے لیے جدوجہد کے ساتھ آزاد دینی مکاتب اور مدارس کے قیام، اور مساجد اور گھروں میں ضروری دینی تعلیم اور مبادی دین کی تلقین، اردو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے مراکز اور مواقع پیدا کرنے کی جدوجہد ہے. اور اس کام کو مقبول ترین عبادت، رضا الہی کا ذریعہ، اور اس ملک میں حفاظت دین کا واحد طریقہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آزاد مکاتب و مدارس، سباہی و شبینہ حلقہ تعلیم، اور گھر کی دینی تعلیمی تربیت، اسلامی اصول اور اخلاق کی پابندی، راست گوئی اور راست روی اور سیرت و تعلیمات نبوی سے واقفیت کے عمومی اور مؤثر انتظامات سے صرف ملتی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ گھروں کا ماحول ہونا چاہیے. انتظامات صرف ملتی کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ پورے ملک کو جمہوریہ ہند کے مفاد میں بھی ہے. اس پر غور فرمایا جائے، یہ صرف ملت اسلامیہ کی حفاظت کا سامان اور اس کی خدمت نہیں ہوگی. ہندوستان کو خطرے سے، زوال کے آخری خطرے سے بچانے کے سلسلے کی خدمت ہوگی، بلکہ یہ پورے ملک اور جمہوریہ ہند کے مفاد میں بھی ہے، جو تیزی سے اخلاقی زوال، خود پرستی، دولت پرستی اور عمومی بدنظمی اور کرپشن کی طرف جا رہا ہے. اس اسلامی تعلیم و تربیت کے اثر سے خاصی تعداد میں وہ طبقہ پیدا ہوگا جو اس حد تک دولت کا پجاری نہیں ہوگا. جس حد تک یہ وبا ملک میں پھیل گئی ہے، اس کو کسی نہ کسی درجے میں خدا کا خوف اور خدا کے سامنے جواب دہ ہونے کا عقیدہ اس انتہا تک پہنچنے سے باز رکھے گا جس انتہا تک خالص مادی تعلیم نے پہنچا دیا ہے. اگر ہمارے ملک کے کھلے دماغ کے اور جڑی طبیعت کے دانشور اس پر غور کریں تو وہ ملک کو بچانے کے لیے اس اسلامی دینی تعلیم کی سرپرستی کریں گے اور اس کی ہمت افزائی نہیں، سرپرستی کریں گے اور اس کو اس ملک کے برس کا مداوع سمجھیں گے اور ملک کو زوال کے آخری درجے سے بچانے کے لیے ایک مؤثر ترین حربہ سمجھیں گے. اس کو بہت صفائی کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے. کسی نہ کسی درجے میں خدا کا خوف، خدا کے سامنے جواب دہ ہونے کا عقیدہ اس انتہا تک پہنچنے سے باز رکھے گا جس انتہا تک خالص مادی تعلیم پہنچا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے، مجھے معاف کیا جائے، کہ ہندو مذہب، ہندو تہذیب، ہندو معاشرت، ہندو رسمیں، ہندو تہوار سب دولت کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور دولت کو ایک معبود کی طرح پیش کرتے ہیں ہندوستان کے معاشرے کے سامنے. یہ لکشمی کی پوجا, یہ دیوالی کی تقریب, اور یہ پیسے کو سب کچھ, روپے کو سب کچھ سمجھنا, یہ ہے جس نے آج پورے ہندوستان کے انتظامی نظام کو متاثر نہیں بلکہ مسموم کر رکھا ہے, ملک کو دولت کا پجاری بنا رکھا ہے. اور اس کا مقابلہ صرف اسلام کی تعلیمات کر سکتی ہیں, جس انتہا تک خالص مادی تعلیم نے پہنچا دیا ہے. نبی رحمت کی امت کو, نبی رحمت کی امت کو اپنے ملک, ماحول اور سماج کے لیے امت رحمت اور اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے ایک فرد شناس, رحم دل اور ماہر ملاح کشتی بان کا کردار پارٹ ادا کرنا ہے, جس کی موجودگی میں اس ملک کو تباہ ہونا اور اس کشتی کا ڈوبنا نہیں چاہیے. اس لیے یہ کام تنہا مسلم فرقے کے مفاد میں نہیں, خیال فرمایا جائے, اس لیے یہ کام یعنی اسلامی دینی تعلیم کی حفاظت اور دینی اخلاق اور اس کی تعلیمات کو نئی نسل کے دل میں راسخ کرنا, اس کا عامل پابند بنانا, اس لیے کام تنہا مسلم فرقے کے مفاد میں نہیں ملک کے مفاد میں ہے, اس کو انجام پانا چاہیے. حضرات, آپ اس تعلیمی مسئلے کو اپنے ایمان و یقین, اپنے عزم و فیصلہ, جوش عمل اور ولولہ کار سے حل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے یہ شرطیں پوری کر دیں تو یہ مشکل آسان اور یہ عقدہ حل شدہ ہے. اقبال نے سچ کہا ہے, نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا, نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں, نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں, کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی, کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی, معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقدیریں, کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی, معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقدیریں. خودی سے مرد خداگاہ کا جمال و جلال, خودی سے مرد خداگاہ کا جمال و جلال, کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں. حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے, حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے, ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں.